بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب بہروز یاری گل نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام منار نور نشر ہوگا، اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن ہوگا. خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. آئیے فارسی سیکھیے پروگرام کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور اس آخری بلٹن کے بعد نشر ہوگا پروگرام انداز جہاں. اور اس پروگرام کے ساتھ ہی، یعنی انداز جہاں پروگرام کے ساتھ ہی، ہماری آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو سامعین، یہ تھی ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی حملے کی دھمکی غیر دانش مندانہ ہے، رہبر انقلاب اسلامی. ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس، ایرانی مندوب نے امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کے بے بنیاد دعوے مسترد کر دیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مسافر ٹرین یرغمال بنائے جانے کے دہشت گردانہ واقعے کے ڈراپ سین کے بعد ٹرین سروس 3 دن کے لیے معطل. اور ہندوستان کی 2 ٹیلی کام کمپنیوں کے ساتھ امریکہ کی اسٹار لنک کمپنی کا معاہدہ، حزب اختلاف کی جانب سے تحفظات کا اظہار. اور اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی حملے کی دھمکی غیر دانش مندانہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک بھر کے طلبہ و طالبات کے ساتھ ملاقات میں فرمایا کہ ایٹمی اسلحے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے تو امریکہ ہمیں نہیں روک سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اگر ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں اور ہم ایٹمی ہتھیار کی فکر میں نہیں ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر ہم خود یہ نہیں چاہتے. ہم پہلے اس کی وجوہات بیان کر چکے ہیں، بحث کر چکے ہیں. ہم نے خود نہیں چاہا، ورنہ اگر ہم خود ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے تو وہ ہمیں نہیں روک سکتے تھے. رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی حملے کی دھمکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری نظر میں یہ دھمکی غیر دانش مندانہ ہے. یعنی جنگ اور حملہ کرنا یک طرفہ نہیں ہے، ایران جوابی حملہ کرنے کی بھرپور طاقت و توانائی رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر امریکیوں نے یا ان کے زرخرید عوامل نے کوئی غلط حرکت کی تو زیادہ نقصان انہی کو ہوگا۔ البتہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کسی نے اقدام کیا تو ہمارا جواب بہت سخت اور دندہ انشکن ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی چال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دنیا کے بدمعاش کہتے ہیں کہ سب ہماری پیروی کریں اور ہمارے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیں، لیکن ایران وہ واحد ملک ہے جو پوری طاقت سے اس کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہے۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے فوج کی آمادگی کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ اس وقت سرحد پر ہمارے 11 بریگیڈ تعینات ہیں اور یہ ملکی سطح پر امن کے قیام کی کوشش و آمادگی کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ فوج کا کام خود کو مضبوط بنانا ہے، پہلے اسے تمام شعبوں میں تقویت کی ضرورت ہے اور پھر کارکنوں کی معیشت کو ترجیح حاصل ہے۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے خطرات کے پیش نظر فوجی مشن کے بارے میں بھی کہا کہ ایران کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہا ہے، اور جس بات نے خطرے کا احساس نہیں ہونے دیا وہ دفاع کے لیے ایران کی مسلح افواج کی ہمیشہ آمادگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دشمن بھی اپنی خام خیالی میں ایران کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی سوچتا ہے تو ایران کی مسلح افواج کی مکمل آمادگی کو دیکھتے ہوئے پشیمان ہو جاتا ہے اور اپنے جارحانہ منصوبے سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں سلامتی کونسل کے بند دروازوں کے پیچھے اجلاس کو تہران کے معاملات میں مداخلت اور ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان تعاون میں رکاوٹ کا باعث قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اجلاس کے دوران امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے بے بنیاد دعووں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ ممالک ہی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں اور اسی لیے وہ اس حقیقت کو بھلا دینا چاہتے ہیں۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ امریکہ نے سن 2018 میں جامع ایٹمی معاہدے سے نکل کر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی کھلی خلاف ورزی کی، اور واشنگٹن نے ہی غیر قانونی پابندیوں کو دوبارہ نافذ کر کے بین الاقوامی حقوق کو پاؤں تلے رون ڈالا، اور یورپی ٹرائیکا نے واشنگٹن کو خوش کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کرنے میں مرکزی کردار ادا کرنے والا ملک اب ایران کے خلاف الزام تراشی میں پیش ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے زور دے کر کہا کہ امریکہ نے علی الاعلان دعویٰ کیا ہے کہ سلامتی کونسل کو ایران کے خلاف معاشی جنگ کا وسیلہ بنا دے گا، جو کہ اس عالمی تنظیم سے غلط فائدہ اٹھانے کے مترادف اور انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کے ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس ناجائز طریقہ کار کو مسترد اور تمام ارکان سے اس کے اصولوں کی پابندی کے لیے دباؤ ڈالیں۔ حماس نے صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں کی رفت و آمد پر پابندی بحال کر دینے کے یمن کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمن کے اس اعلان کے بعد کہ بحیرہ احمر میں صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں کی رفت و آمد پر پابندی بحال کر دی گئی ہے، حماس نے ایک بیان جاری کر کے فلسطینی عوام اور استقامتی محاذ کی حمایت میں یمنی قوم اور حکومت کے موقف کو صحیح قرار دیا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یمن کا یہ موقف غزہ کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا صحیح اقدام ہے۔ حماس نے کہا کہ یمن کا یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی جانب سے فلسطینی قوم اور استقامتی محاذ کی حقیقی حمایت اور پشپناہی جاری ہے۔ حماس نے اسی کے ساتھ سبھی عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں نیز دنیا کے حریت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت اور ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے غاصب ذہنی حکومت اور اس کے حامیوں کے خلاف مؤثر اقدام کریں اور غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ یاد رہے کہ انصار اللہ یمن کے رہنما عبد الملک الحوثی نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ بحیر احمر، آب نائے، باب المندب، خلیج عدن اور بحیر عرب میں اسرائیلی بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی پر عائد کر دی گئی اور اس علاقے میں داخل ہونے والی ہر سینی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انصار اللہ یمن کے رہنما نے اسی طرح فلسطین کے بارے میں عرب رہنماؤں کے موقف پر تنقید کی اور کہا کہ عرب حکام امریکہ اور سینی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اسی لیے وہ فلسطین کی حمایت میں کیے جانے والے ہر اقدام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے جرائم پر عرب ملکوں کی خاموشی اور بے عملی بہت بڑا گناہ اور ذمہ داریوں سے بھاگنے کا ثبوت ہے۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ عرب حکام کا بیان صرف لفظی مذمت تک ہی محدود ہے اور صہیونی حکومت کے خلاف کسی بھی طرح کا سیاسی، معاشی یا سفارتی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ کچھ عرب ملکوں نے یمن کے محاصرے کو بے اثر کرنے کے لیے اپنے زمینی راستے صہیونی حکومت کے لیے کھول دیے اور اس کا ذکر عالمی بینک کی رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے علاقے اور بین الاقوامی امن و سلامتی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ایران کے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے اور اس کی بحالی کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں تاکید کی ہے کہ پاکستان علاقے اور بین الاقوامی امن و سلامتی میں ایران کے سرگرم کردار سے باخبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان مختلف طرح کے رابطے جاری ہیں، دونوں ممالک اپنے ملکوں کی قوموں کو سہولیات کی فراہمی اور علاقائی استحکام میں تقدیر ساز کردار ادا کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اس ترجمان نے ایران کے ایٹمی معاہدے کے حمایت میں پاکستان کے پائیدار موقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ایٹمی معاہدے کی بحالی چاہتا ہے اور اس سے متعلق تمام مسائل کو حل کیے جانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان علاقائی استحکام کے تحفظ اور تمام اختلافی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کیے جانے کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان میں کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی جعفر ایکسپریس اور چمن پیسنجر ٹرین دوسرے روز بھی معطل ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق کوئٹہ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ کچھی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ٹرین سروس 3 روز کے لیے معطل کر دی گئی۔ کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس کل بھی معطل رہے گی۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل کچھی بولان میں ریلوے اسٹیشن کے قریب دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر حملہ کر دیا تھا اور مسافروں کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیا اور ٹرین پر حملہ اور مسافروں کو یرغمال بنانے والے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں کئی مسافروں سمیت متعدد سیکورٹی اہلکار بھی مارے گئے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے کہا ہے کہ ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ امریکی کمپنی کا معاہدہ ملک کی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں خدشات کو دور کرنا ضروری ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ایئرٹیل اور جیو کے ساتھ امریکی کمپنی اسٹار لنک کا تعاون معاہدہ 12 گھنٹے کے اندر حل ہو گیا تھا، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اس کمپنی کے داخلے پر ان کے تمام اعتراضات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے قریبی ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک کچھ عرصے سے بہت سے امور پر اعتراض کر رہی تھی۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ معاہدہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹار لنک کے مالک ایلن مس کے ذریعے صدر ٹرمپ کے ساتھ خیر سگالی برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے، لیکن بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ کہ جب قومی سلامتی کا معاملہ ہوگا تو رابطے کو آن یا آف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا، اسٹار لنک یا ہندوستانی شریک کے پاس ہوگا، اور کیا دوسروں کو بھی سیٹلائٹ رابطہ فراہم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ شامی ذرائع ابلاغ نے صہیونی حکومت کی جانب سے جنگی ساز و سامان شام منتقل کیے جانے کی خبر دی ہے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 صہیونی ٹینک اور فوجیوں کی حامل 5 گاڑیاں آج صبح قنیطرا پہنچی ہیں۔ صبح قنیطرا کے بعض علاقوں پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے بعد ان علاقوں سے فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ابھی اس سلسلے میں مزید تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ شامی ذرائع نے اسی طرح رپورٹ دی ہے کہ جنوب مغربی شام کے صوبہ قنیطرا کے کئی نئے علاقوں میں صہیونی فوجی داخل ہو گئے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نگ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو سفارتی طریقوں سے حل کرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ چین کے گلوبل ٹائمز اخبار کے مطابق ماؤ نگ نے آئندہ جمعے کو چین، روس اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ چین تعلقات میں فروغ و مذاکرات کی بحالی کے لیے حالات سازگار بنانا چاہتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی میں اضافے اور ان کے بقول محاذ آرائی اور جنگ سے پرہیز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ اعتماد کی فضا کو مستحکم اور مذاکرات کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہے گا۔ یاد رہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے، لیکن مغربی ممالک نے اس سلسلے میں اپنی کسی بھی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر برائے خوراک مائیکل فخری نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کو انسان دوستانہ امداد سے محروم کیا جانا جنگی اور انسانیت کے خلاف جرم ہے جس کی تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی۔ انہوں نے زور دیا کہ غزہ میں فلسطینیوں کو بھوکھا رکھنے اور وہاں دیگر جنگی جرائم میں ملوث صہیونی حکام کو سزا دی جانی چاہیے۔ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے معاون ٹام فلچر نے بھی ایک بیان جاری کر کے غزہ کے حالات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے غرب اردن کے حالات پر گہری تشویش ہے۔ ٹام فلچر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ غرب اردن میں زمینی حقائق اور واقعات بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے فلسطین حامی اسٹوڈنٹ محمود خلیل کی گرفتاری کی طرف اشارہ اور امریکی صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاجیوں کو جیل میں ڈالنا آمریت کی طرف اٹھایا جانے والا ایک اور قدم ہے۔ امریکی سینٹ سے اپنے خطاب کے بارے میں سینیٹر برنی سینڈرز نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ امریکی صدر، آپ بھی امریکہ میں غیر قانونی طور پر بسے کسی کو بھی اپنے نظریات کے تحت گرفتار یا حراست میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ پر امریکہ کے آئین کو پیروں تلے روندنے کا الزام لگایا اور کہا کہ ہم امریکہ میں آئین میں پہلی ترمیم نامی کوئی چیز بھی رکھتے ہیں کہ جس کا مطابق امریکی حکومت امریکہ میں آزادی بیان پر پابندی عائد کیے جانے کا حق نہیں رکھتی۔ فلسطین حامی طالب علم کی گرفتاری کے بعد لوگوں نے نیو یارک میں اس کی رہائی کے مطالبے کو لے کر اجتماع کیا اور شہری حقوق کی تنظیموں اور قانونی ماہرین نے سوشل میڈیا پر اس اسٹوڈنٹ کی گرفتاری جاری رکھے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔ اور گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی. حسین تقوی صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشم علی صاحب، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں میں تمام سامعین کی عبادات کی قبولیت کی دعا بھی کرتا ہوں.
جی، ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. تو حسین تقوی صاحب، پاکستان میں دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو اغوا کر لیا اور مسافروں کو یرغمال بنا لیا. اس واقعے میں درجنوں دہشت گردوں کی ہلاکت اور عام شہریوں کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں، تو اس واقعے پر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟
جی ہاں ہاشم علی صاحب، گزشتہ روز بھی ہم نے اسی موضوع کو ڈسکس کیا تھا پروگرام گرد و پیش میں، اور یہ موضوع ہمارا ہی نہیں، اس وقت تقریباً دنیا کی جو میڈیا ہے اس میں سر فہرست اس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور آج بھی ہم نے مختلف جو بین الاقوامی میڈیا ہے ان کی خبروں، ان کے تجزیوں پر جب نگاہ ڈالی تو یہ موضوع آج بھی سر فہرست رہا. تو ہم نے بھی چاہا کہ اس موضوع کو آج پروگرام گرد و پیش میں جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور جیسا کہ ہمارے سامعین کے علم میں ہے کہ اخبارات و جرائد کی خبریں، اور آج بھی اکثر اخبارات کے اداری مضامین جو ہیں وہ اسی موضوع کو لے کر جو ہے وہ لکھے گئے ہیں. چونکہ یہ واقعہ اگر دنیا کی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو انگلیوں پہ گنے چنے واقعات میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ بن چکا ہے، کیونکہ ٹرین کا اغوا ہونا اور ٹرین کے اغوا ہونے کے بعد مسافروں کو یرغمال بنا لینا علی الظاہر فلموں میں اور ٹیلی ویژن ڈراموں میں، اور اسی طریقے سے دوسرے جو ایڈونچرز مثلاً ڈاکومنٹریز بنتی ہیں ان میں تو دیکھا گیا ہے، لیکن عملی طور پر اس طرح دنیا میں بہت کم ہوا ہے. تو کوئی بتا رہا تھا کہ ظاہراً یہ دوسرا واقعہ ہے، لیکن جو تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ظاہراً یہ دنیا میں چھٹا واقعہ ہے کہ جو ٹرین اغوا کا پاکستان میں رونما ہوا ہے. اور دہشت گردوں نے کہ جو علیحدگی پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور ابھی نہیں بلکہ ایک عرصے سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر قتل و غارت گری کی متعدد وارداتوں کے اندر جو ہے وہ ان کا ہاتھ رہا ہے، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بلوچ لبریشن آرمی ہے، وہ عام شہریوں کے، نہتے شہریوں کے قتل عام کے اندر جو ہے وہ ملوث پائی گئی ہے. اور قومیتوں اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کر کے لوگوں کا قتل عام بھی اس مثلاً کلدم تنظیم نے جو ہے وہ انجام دیا ہے، اور پاکستانی فوج کے دسیوں جوان بھی اس دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. اور یہ جو واقعہ بدھ کی رات کو جو ہے پیش آیا، اس میں بھی 30 سے زیادہ دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے، اور 4 جو مسافر اور اسی طریقے سے سیکیورٹی فورسز کے 6 افراد، یا 6 مسافر اور 4 سیکیورٹی فورسز کے افراد کے بھی مارے جانے کی اطلاع ہے. لیکن ہاشم علی صاحب، اگر ہم مختلف خبروں کا جائزہ لیں تو خبریں تو بہرحال ابھی تک بھی جو ہے کچھ متضاد آ رہی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو خبری ذرائع ہیں ان کے موقف جو ہیں وہ مختلف ہیں. لیکن ہم اپنے اس پروگرام میں اور اس گفتگو کے اندر جو ہے اس موقف کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اپنے سرکاری ٹیلی ویژن پر اس کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستانی فوج کے ترجمان، انہوں نے گزشتہ رات اس آپریشن کے اختتام کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو تفصیلات تھیں وہ بھی جو ہے وہ بتائیں. اور اس آپریشن کو بازیاب کرانے کے لیے مسافروں کو اور ٹرین کو، کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پیچیدہ ترین آپریشن اس کو انہوں نے قرار دیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ زمینی اور فضائی افواج کے انٹیلیجنس ادارے اور جدید ترین جو آلات حرب تھے ان کو استعمال کیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا۔ دہشت گردوں نے کہ جنہوں نے اس ٹرین کو اغوا کیا تھا، انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنے اس دہشت گردانہ اقدام کو منظم کیا تھا اور ان راستوں کا اور اس جگہ کا انتخاب کیا کہ جو صحاب العبور تھے، کہ جہاں پر آمد و رفت کے ذرائع جو ہے وہ موجود نہیں تھے، یا تو آپ ایک دور دراز پہاڑی پیچیدہ سخت علاقے کو مثلا خود عبور چل کر عبور کریں، یا یہ کہ ہیلی کاپٹر یا کسی اور ذریعے سے، فضائی ذریعے سے وہاں پر جو ہے کسی قسم کی کوئی مدد و کمک پہنچ سکے۔ کوئٹہ سے اور پنجاب تک جو ٹرین کا سفر ہے، اس کے اندر دسیوں ٹونلز جو ہیں وہ آتی ہیں، ان کی لمبائی ان کی چوڑائی جو ہے وہ سب مشخص ہے، لیکن یہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس ٹونل کا انتخاب کیا گیا اس ٹرین کو، ٹونل کو کا انتخاب کیا گیا اس ٹرین کے مثلا اغوا کرنے اور وہاں پر اس ٹرین کو رکوانے کے لیے، وہ 8 نمبر کی ٹنل تھی کہ جس کی لمبائی چوڑائی اور اس کے تمام حساب کتاب جو ہیں وہ دہشت گردوں کو معلوم تھے۔ لہٰذا اگر ہم دقیق طور پر اس پورے قضیے کو جو ہے تجزیہ و تحلیل اس کا کریں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کو کچھ ایسی جگہوں سے بھی لاجسٹک سپورٹ مل رہی تھی یا معلومات مل رہی تھی کہ جن کے اندازے تخمینے جو ہے وہ فوجی لحاظ سے بہت دقیق ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو عینی شاہدین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے سیٹلائٹ موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ رابطے تھے، اور کوئی جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا اس پورے دہشت گرد حملے کا، اس سے جو ہے وہ مسلسل ہدایات جو ہے وہاں پر موجود عناصر جو ہے وہ لے رہے تھے۔ لیکن نتیجتاً ہم اس سلسلے میں یہ عرض کریں گے کہ بہرحال پاکستان کی سیکیورٹی فورس نے کہ جو ایک عرصے سے دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے اندر جو ہے وہ پیشہ ورانہ طور پر جو ہے وہ کارروائی انجام دیتی ہے، انہوں نے اپنے اس آپریشن کو مکمل کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب مکمل طور پر تعاقب کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کا، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ صورتحال کنٹرول میں آ گئی ہے۔ میں یہاں پر اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کیا کہا تھا کہ متضاد اطلاعات ہیں، تو وہ چیپٹر ابھی بند نہیں ہوا ہے، اور اس پر ہم اس لیے جو ہے وہ اس کو ہم ثانوی حیثیت دے رہے ہیں ان خبروں کو، کہ اس کے لیے کوئی ٹھوس اور واضح ثبوت اور شواہد جو ہے وہ پیش نہیں کیے گئے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے یا تو خود جو بی ایل اے ہے اس نے اپنے ذرائع سے ان خبروں کو پھیلایا ہے، یا وہ میڈیا چینلز یا ویب سائٹس کے جو اس خبروں کی جو ہے وہ نگیٹو رپورٹنگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی حکومت، سیکیورٹی فورسز کا یہ جو ہے وہ کہنا ہے کہ اس آپریشن کو کر لیا گیا، لیکن پاکستان کے سیاسی حلقے، بلوچستان کی پرانی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے سینئر سیاستدان، ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے اس بات کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے۔ آج بھی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور حزب اختلاف کے لیڈران نے خطاب کیا، اور خطاب کر کے جو ہے اس حوالے سے جو وہاں پر سیکیورٹی فورسز کا جانی نقصان ہوا ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا، اس پورے واقعے کی مذمت کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ بہرحال جو مثلا انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو دقت کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور تاکہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ دوبارہ پیش نہ آئیں. بہرحال یہ صورتحال ابھی جاری ہے اور ابھی یہ چیپٹر پورے طریقے سے بند نہیں ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کی خبریں اور کیا ہوتی ہیں. لیکن الگ ظاہر پاکستان کی حکومت نے جو ہے گزشتہ رات ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹیلی ویژن پر اس بات کا اعلان کیا کہ اس پورے آپریشن کو جو ہے وہ انجام دے دیا گیا ہے اور دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے.
جی بہت شکریہ جناب حسین تقوی صاحب. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کشا نہیں ہوں. طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات اور نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا۔
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا۔
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
سامعین، اسلامی منابع میں ایک مومن کے دوسرے مسلمان بھائی پر وارد ہونے والے حقوق کے بارے میں بے شمار روایتیں بیان ہوئی ہیں اور انواع و اقسام کے حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوئے ہیں، جیسے مومن بھائی کی زیارت و دیدار اور انہیں یاد کرنے، ان کے دل کو خوشحال اور مسرور کرنے، خصوصاً ان کی حاجتوں کو پورا کرنے اور اس کام کے پورا کرنے کے لیے تلاش و جستجو کرنے، ان کے دلوں سے غم و الم دور کرنے، ان کی کھانے وغیرہ سے مدد کرنے، انہیں لباس پہنانے اور ان کا احترام و اکرام کرنے کے بارے میں بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ زور و شور سے دکھائی دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال 12 رمضان المبارک کو مہاجرین مکہ اور ساکنین مدینہ منورہ کے درمیان اخوت و برادری کا پیمان، یعنی ایک دوسرے کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا تھا۔
زیادہ تر افراد کے جو افکار و نظریات کی بنا پر بہت زیادہ ایک دوسرے سے قریب تھے اور ان میں دوستی اور رفاقت پہلے سے تھی، وہ رسمی طور پر ایک دوسرے کے بھائی قرار پائے، لیکن خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابیوں، افراد قبیلہ اور عز و احباب کے درمیان سے صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اس بنا پر حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی اور خاندانی رابطوں کے علاوہ رسمی طور پر آپ کے بھائی بھی قرار پائے اور ان کے فضائل و کمالات میں اور بھی چار چاند لگ گیا اور ایک عظیم فضیلت کے مستحق قرار پائے۔ اس واقعے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی آبادی، اے علی، تمہاری منزلت میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اہل سنت کے عظیم عالم دین ابن اسیر اپنی مشہور و معروف کتاب اسد الغابہ کے، جس میں پیغمبر اسلام کے صحابہ کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے، لکھتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ اپنے اور علی علیہ السلام کے درمیان عہد و پیمان اخوت باندھا اور دونوں مرتبہ آپ سے فرمایا، انت اخی فی دنیا والآخرہ، اے علی، تم دنیا و آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام سیاسی پہلو سے بھی اور اجتماعی پہلو سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل شمار ہوتا ہے۔ در حقیقت اس کام سے خاندان، قبائل اور اعزاء آپس میں ایک دوسرے سے ملحق و متصل ہوتے ہیں اور عالمی معاشرے اور جامع بشریت کے لیے اخوت و برادری کا سامان فراہم کرتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
عزیز سامعین، بہتر ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ اسلامی فقہی قوانین کے مطابق اگر روزہ دار غلیظ غبار کو جان بوجھ کر حلق تک پہنچائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے یہ غبار کھانے کی کوئی چیز ہو جیسے آٹا یا کھانے والی چیز نہ ہو جیسے خاک۔ لہذا روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ہر طرح کے غبار، چاہے جھاڑو سے اڑنے والی ہی کیوں نہ ہو، حلق کے نیچے جانے نہ دے، لیکن اگر ناک اور منہ میں پہنچ جائے لیکن حلق تک نہ پہنچے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وہ بھاپ جو حمام یا سوئمنگ پول سے نکلتی ہے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس قدر گاڑھا ہو کہ پانی کی طرح حلق میں داخل ہو جائے۔ سگریٹ کا دھواں اور اسی طرح دوسری دھوئیں کی چیزوں سے احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے، لہذا روزہ دار کو ان جیسی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی روزہ دار شخص گاڑی وغیرہ کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور اچانک اس کا دھواں حلق میں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔
جو لوگ تنگی نفس کا شکار ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ متعدد مرتبہ مخصوص اسپرے کے ذریعے اپنے پھیپھڑے تک پاؤڈر پہنچائیں، تو اگر وہ مادہ دوا کے ہمراہ ہو اور حلق میں داخل ہو جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے بغیر روزہ رکھنا ممکن نہ ہو یا بہت ہی زیادہ تکلیف و اذیت کا باعث ہو تو اس اسپرے کا استعمال کرنا جائز ہے اور روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آکسیجن گیس کے جو سانس لینے کے لیے مصنوعی طور پر پھیپھڑے میں ڈالی جاتی ہے، جب تک وہ گیس ہے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر روزے کے عالم میں ویکس کے جو سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے اسے سونگھے تو صرف سونگھنے کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر روزہ دار اپنے علاج کے لیے بھاپ لینے کے آلے سے استفادہ کرے تو اس کا روزہ اس صورت میں باطل ہوگا جب گاڑھی بھاپ حلق میں داخل ہو جائے، لہذا حتی الامکان اس کے استعمال سے پرہیز کرے۔
اللہم بلغنا رمضان رمضان، اللہم بلغنا رمضان رمضان،
رمضان کی بھی تو کیا بات ہے،
ماہ رمضان کی بھی تو کیا بات ہے، اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے،
اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے،
اس مہینے میں رحمت کی رمجم ہوئی،
اس مہینے میں رحمت کی رمجم ہوئی،
اس مہینے میں روزوں کی کیا بات ہے،
اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے، اس مہینے میں لمحہ بلمحہ کرم،
اس مہینے میں لمحہ بلمحہ کرم،
اس مہینے میں سحری کی کیا بات ہے۔
عزیز سامعین، کئی راتوں سے ہم سب معروف دعائے ابو حمزہ صومالی کے بعض معنویت سے سرشار کلمات پڑھ رہے ہیں۔ آج اس دعا کے جملوں کے پڑھنے سے پہلے خود ابو حمزہ صومالی کی شخصیت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصلی نام ثابت بن دینار صومالی تھا اور وہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ وہ دوسری صدی ہجری قمری کے مشہور راوی، محدث، مفسر قرآن کریم اور چار معصومین یعنی حضرت امام سجاد، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ابو حمزہ اپنے زمانے میں سلمان و لقمان کی طرح سے تھے۔
دو عظیم شخصیتوں کے بارے میں اگر ہم ذرا سا بھی غور و فکر کریں کہ جن سے ابو حمزہ صومالی کو تشبیہ دی گئی ہے تو ان کی عظمت پہلے سے زیادہ واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا ہے اور حضرت لقمان بھی تاریخ میں حکمت و دانائی کے عنوان سے شہرہ آفاق تھے۔ اس بنا پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا کلام ابو حمزہ کے کمال و حکمت کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جناب ابو حمزہ صومالی ایسی شخصیت کے مالک ہیں جن سے علماء اہل سنت نے بے شمار روایتیں نقل کی ہیں۔ سامعین، اس مقدمے کے بعد آئیے اب دعائے ابو حمزہ صومالی کے معنویت سے سرشار دوسرے کلمات کو پڑھتے اور ان پر توجہ کرتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت خود کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی دعاؤں میں تمام لوگوں کو شامل کریں، یعنی صرف خدا سے اپنے لیے طلب خیر اور بخشش طلب نہ کریں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے طلب خیر کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فضل سے انعام دے، ہمیں اپنے گھر کعبے کا حج نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرا۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے اہل بیت طاہرین کے لیے۔ بے شک تو نزدیک تر قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی کی سنت پر موت دے، ان پر اور ان کی آل پر خدائے تعالی کی رحمت ہو۔ اے معبود، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، اور دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اے اللہ، انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہوں کے بدلے بخشش عطا فرما۔ اے معبود، بخش دے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو، جو ان میں زندہ اور مردہ ہیں، سبھی کو بخش دے اور ان کے اور ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے تعلق بنا دے۔ اے معبود، بخش دے ہمارے زندہ مردہ، حاضر غائب اور مرد و عورت، خرد و بزرگ، اور ہمارے آزاد اور غلام، سبھی کو بخش دے۔ خدا سے پھر جانے والے جھوٹے ہیں، وہ گمراہ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کھلا نقصان۔ اے معبود، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور میرا خاتمہ بخیر فرما، اور دنیا و آخرت میں میرے اہم کاموں میں میری حمایت فرما، اور مجھ پر اسے مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور میرے لیے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے، اپنی دی ہوئی اچھی نعمتیں مجھ سے چھین نہ لے، اور مجھے اپنے فضل سے روزی عطا کر جو کشادہ حلال اور پاک ہو۔ اے معبود، مجھے اپنی پاسداری میں زیر نگاہ رکھ، اور اپنی حفاظت میں محفوظ فرما، اپنی حمایت میں مجھے امان دے، اور مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی اپنے بیت الحرام کعبہ کا حج نصیب فرما، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے مزاروں کی زیارت نصیب فرما، کہ ان سب پر سلام ہو۔ اے پروردگار، ان بلند مرتبہ بارگاہوں اور ان بابرکت مقامات سے مجھے برکنار نہ رکھ۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا ربی واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامح خطیئتنا، اللہ تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، يا ربي تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف ظمه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف ظمه خطيئتنا۔
اے معبود، مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں، میرے دل میں نیکی و عمل کا جذبہ ابھار دے، اور جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات اپنا خوف میرے قلب میں ڈالے رکھ۔ اے عالمین کے پالنے والے، اے معبود، جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں تو مجھے اونگ آ لیتی ہے، جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا، مجھے کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ہے، میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، ایسے میں کوئی آفت آ پڑی ہے جس سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور میرے اور تیری حضوری کے درمیان کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے، میرے سردار، شاید کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا اور اپنی خدمت سے دور کر دیا ہے، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق کو سبق سمجھتا ہوں بس مجھے ایک طرف کر دیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں تجھ سے روگردہ ہوں تو مجھے برا سمجھ لیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو مجھے محروم کر دیا، یا شاید کہ تو نے مجھے علماء کی محفل میں نہیں پایا تو اس بنا پر مجھے ذلیل کر دیا، یا شاید تو نے مجھے غافل دیکھا تو اس پر مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، یا شاید تو نے مجھے بیکار باتیں کرنے